السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بهما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، محترم بزرگو، عزيز برادران الإسلام، اللہ پاک کا بے حد شکر، بے حد احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں حق تعالی نے رمضان اور اس کے جمعے کو جمع فرمایا ہے، اس حیثیت سے کہ یہ رمضان کا اس سال کے آخری جمعہ ہے. بعض حضرات کے ذہنوں میں کچھ خاص قسم کے تصورات بیٹھے ہوتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی خاص فضیلت یا جمعۃ الوداع کوئی ایک مستقل تہوار اور جشن کی چیز یا کوئی مستقل عبادت کا ذریعہ یا خاص فضیلتوں والی رات اور فضیلتوں والا دن، ایسا کچھ ذہنوں میں ہوتا ہے اس جمعے کے تعلق سے. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جمعۃ الوداع کو دوسری اور حیثیتوں سے تو فضیلت حاصل ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ اس دن کی عبادت کا، کوئی خاص نمازیں اس دن کے اندر پڑھنے کی، کوئی خاص طریقہ عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوا نہیں ہے جو اس دن کرنے کا. اس حیثیت سے کہ رمضان کو حضور علیہ السلام نے خیر الشہور، سید الشہور فرمایا کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور دوسرے جمعہ کے دن کو خیر الایام، سید الایام یعنی دنوں کا سردار فرمایا، تو دو نسبتیں چونکہ اس دن میں جمع ہو جاتی ہیں، خیر الشہور اور سید الشہور کی بھی، خیر الایام اور سید الایام کی بھی، یعنی سرداروں کا دن سرداری مہینے میں آ جاتا ہے، مہینوں کے سردار میں آ جاتا ہے اور دنوں کا سردار، تو اس دونوں نسبتوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر جو فضیلت آتی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں. لیکن عبادتوں کا تعین کہ اس دن کے اندر کچھ خاص قسم کی نمازیں پڑھنے کا اہتمام اور ان کو سنت سمجھنا، یا فلاں فلاں صورتوں کا اس دن کے اندر اہتمام کرنا، ایسی کوئی صراحت، ایسی کوئی روایات حدیث اور ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتی. لیکن بہرحال یہ شکر کا موقع ہے کہ حق تعالی نے ہمیں یہ جمعہ اور یہ دن نصیب فرمایا ہے. دو اعتبارات سے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی کہ اللہ پاک نے ان کی زندگیوں میں یہ دن نہیں رکھا اور ہماری زندگیوں میں یہ دن رکھا ہے. جانے والوں کو اس دن کی کس قدر حسرت ہوگی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ حیات ہیں ان کے اندر کچھ تو وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے عبادتوں کے اندر، روزوں، تراویح کے اندر، دیگر اذکار و اوراد کے اندر اور حق تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کی، خوشنودی کے پانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہیں. رمضان آیا بھی اور رمضان جانے کے قریب بھی ہے، لیکن ان کو اس کی قدر کی توفیق نہیں ہوئی، اس کے روزوں کا اہتمام نہیں ہوا، تراویح کی توفیق نہیں ہوئی، شبوں کا قیام نہیں ہوا، لیلۃ القدر کی جستجو نہیں ہوئی، دیگر اور عبادتوں کا شوق نہیں ہوا. تو ان غافلوں کی طرف، ان غفلت شعاروں کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی یہ شکر کا موقع ہے کہ حق تعالی نے جیسے تیسے صحیح لیکن اپنے دربار میں حاضری کی، اپنی عبادت کی توفیق ہم سبوں کو بخشی ہے. اس آخری جمعے کے حوالے سے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا کہ آپ جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع جسے ہم کہہ سکتے ہیں عرف عام کے لحاظ سے، اس میں مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی آپ نے آمین فرمایا. ممبر کی تین سیڑھیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تین تھی اور یہی تین سیڑھیاں چلی آتی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہوا کہ حضور ممبر کی سب سے اونچی اور تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بے ادبی سمجھا کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہ بھی وہیں کھڑے ہو جائیں، تو انہوں نے پھر ایک سیڑھی نیچے اتر کر دوسری سیڑھی پر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی حضرت عمر نے بھی ایسے ہی کیا اور یہ معمول اب تک چلا آ رہا ہے کہ خطبہ دوسری سیڑھی پر اور پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے اس کا اہتمام فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر نے پھر حضرت صدیق اکبر کی بھی ادب کا لحاظ رکھا تھا اور بجائے دوسری سیڑھی کے پہلی سیڑھی پر کھڑے ہونے کو انہوں نے ادب پر محمول کیا تھا اور سمجھا تھا کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں صدیق اکبر اور امت کا افضل ترین فرد کھڑا ہوا ہے وہاں پر مجھے نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر کے اس معمول کو اب تک برقرار رکھا گیا ہے اور خطبہ دنیا بھر کے اندر مساجد کے اندر پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مسجد میں قدم رنجا ہونے کے بعد ممبر پر چڑھنے کی باری آئی تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے پہلے زینے پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا۔ نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے آج عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے دعا تو کوئی نہیں مانگی لیکن آپ نے آمین ضرور فرمایا، یہ کیا ماجرا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے جب میں آمین کہہ رہا تھا اس سے پہلے تین دعائیں کی تھی، دعائیں کیا تھی؟ وہ بد دعائیں تھیں، تو اس پر میں نے آمین کہا تھا۔ اس میں سب سے پہلی بات جس پر حضور نے آمین کہا وہ یہ تھی کہ حضرت جبریل نے فرمایا تھا، لعنت ہے اس شخص پر، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص، خاک آلود ہو ایسے شخص کی ناک، ہلاک و برباد ہو ایسا شخص جو اپنے والدین کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور اپنے والدین کو ان کی خدمت کر کے جنت کا ذریعہ نہ بنا سکے، ایسے شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، ایسے شخص کی خاک ناک خاک آلود ہو جائے اور دنیا اور آخرت اس کی دونوں تباہ ہو جائیں۔ یہ حضرت جبریل نے دعا کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی۔ موقع کی نزاکت کو دیکھیے کہ کہنے والا، دعا مانگنے والا روح الامین ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جو آمین کہہ رہا ہے وہ سید الاولین والآخرین امام النبیین ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا وقت ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور خطبے کا وقت ہے۔ ان ساری مناسبتوں، ان ساری باتوں کو دیکھ کر کے کون اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ دعائیں رد ہو جائیں گے؟ تو یہ چیز ڈرنے کے قابل ہے کہ جس کے والدین اللہ پاک نے حیات رکھے ہیں وہ قدر کے قابل ہیں، ہر اعتبار سے ان کی خدمت کے قابل ہیں۔ اب تعالیٰ ہم سبوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت اور ان کو جنت کا ذریعہ بنانا آسان کرے۔ پہلی دعا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس پر آمین کہی تھی وہ یہ تھی، اور دوسری دعا جو حضرت جبریل نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ جو شخص میرا نام سنے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، کسی مجلس میں آئے اور وہ آپ پر درود بھیجنے کی فکر نہ کرے اور زبان آپ کا احسان ان الفاظ میں تک ادا نہ کرے کہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ، اس محسن انسانیت، محسن اعظم پر ہماری جانب سے آپ اپنی طرف سے رحمتوں کے تحفے بھیجئے، تو ایسے شخص پر بھی لعنت ہو، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو، دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ساری کائنات میں ہمارے اپنوں سے بڑھ کر، ہمارے پرایوں سے بڑھ کر احسان رکھتی ہے۔ ہر انسان کے دل سے قریبی تعلق اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو اہل ایمان کی جانوں پر اس سے بھی زیادہ حق ہے جتنا حق وہ اپنی جانوں پر رکھتے ہیں۔ ساری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بتایا گیا، یعنی حضور کو یہ اختیار ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر ہم بے دام غلاموں کو بیچ دیں تو آپ کو اس کا اختیار ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بیچنے کا اختیار تو نہیں رکھتے لیکن اس سے بھی زیادہ حق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری جانوں پر دے رکھا ہے۔ تو اس محسن اعظم نے ہمارے خاطر اور ہم تک دین کو پہنچانے کی خاطر جو تکلیفیں سہی، جو مشقتیں برداشت کی، وہ حج کے میدان میں اپنے دانتوں کو جو شہید کروایا اور اپنے سر پر جو چوٹ لگائی اور طائف کے میدان میں جو پتھر کھائے اور اپنے پاؤں سے جو لہو کو بہایا, یہ سب احسانات اور اس کے علاوہ راتوں کا آپ کا رونا اور دن کے اندر دین کے پہنچانے کی محنت کرنا اور اس میں اپنے آپ کو لگانا, اپنے صحابہ کو بھیجانا, یہ ساری چیزیں اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کے طفیل بندے کو کم سے کم اور امتی کو کم سے کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی مجلس میں آئے تو وہ آپ پر درود بھیجنے کا اہتمام کرے. مسئلے کے حد تک یہ مسئلہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ جب کسی مجلس کے اندر بار بار اگر حضور کا تذکرہ آتا ہے تو ایک مرتبہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف کا پڑھ لینا ضروری ہے. یعنی اگر وہ کوئی شخص نہ پڑھے گا تو پھر وہ حضرت جبریل کی اس بد دعا اور آپ کی آمین کا مستحق ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی لعنت سے اور اس کی نحوست سے پھر وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے, دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو جائے. تو اسی لیے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ جب کبھی کسی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو نام مبارک کے ساتھ درودوں کے بھیجنے کا اہتمام رہے. اللہ کا فضل ہے کہ خصوصی ہی نہیں مسلمانوں کی عمومی مجلسوں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہے, لیکن بولنے کے اندر تو ہم یہ احسان یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عمل کر لیتے ہیں. لکھنے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور درود کو پورا لکھنے کے بجائے نام مبارک کے ساتھ میں صرف صاد لام عین میم سلام لکھ دیتے ہیں یا صرف صاد لکھ دیتے ہیں. علماء کرام نے اور مختار اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی بخل ہے. یعنی ایسا کرنے والا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ اس وعید کا مستحق بن جائے اور اس ہلاکت کی زد میں آ جائے جو حضرت جبریل نے بد دعا کی تھی اور اس پر آمین حضور نے فرمائی تھی. تو یہ دوسری چیز تو یہ ہوئی, اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اور آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا پر آمین کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان گزر جائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہو. حضرت جبریل نے یہ دعا کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین ارشاد فرمائی تھی. رمضان کا مہینہ جس قدر برکتوں کا اور رحمتوں کا, حق تعالیٰ کے مغفرت کے بہانوں کا ہے, اس قدر مہینہ کوئی اور نہیں ہے. جس قدر اوقات اس مہینے کے اندر اس حوالے سے ملتے ہیں کسی اور مہینے میں یا سال کے کسی اور اوقات وقت کے اندر نہیں ملتے, پھر بھی اس کے باوجود جو ناقدری کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اس جیسی لعنت کا اور اس جیسی بد دعا ہی کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تین عشروں میں تقسیم فرمایا, رحمت کا, مغفرت کا, جہنم سے خلاصی کا, پھر اس کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا, پھر اس میں اعتکاف کو مشروع فرمایا, پھر اس میں لیلۃ الجائزہ کو رکھا, پھر اس میں تراویح اور روزوں کو رکھا, اور ان سب چیزوں کے اوپر مغفرت کے وعدے فرمائے کہ جو روزے رکھے گا اس کی مغفرت ہوگی, جو لیلۃ القدر کو تلاش کر لے گا اس کو نصیب ہو جائے گی, اس کی مغفرت ہوگی, جو تراویح میں کھڑے ہو کر کے عبادت کو انجام دینے کی فکر کرے گا اور جس کو جو رکھے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے, اور دیگر اور جو عبادتیں ہیں اعتکاف کی لائن سے دوسری اور لائنوں سے ان کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک بخشے بخشائے ہونے کی حالت میں گھروں کو واپس کریں گے. اور رمضان کی تراویح کی, تلاوت کی, اعتکاف کی, تہجد کی اور دعاؤں کے اوقات کی اور اس کے اندر جمعہ کے ایام کی, ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص محروم رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس بد دعا کا مستحق ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی. اسی لیے اس آج کا دن اس معنی کر بڑے ڈرنے کا دن ہے کہ یہ آخری جمعہ اگر نکل جائے گا اور آخری تین چار ایام جو باقی رہ گئے ہیں وہ اگر نکل جائیں گے اور اس حال میں نکل جائیں گے کہ بندے کی مغفرت نہ ہوئی ہوگی تو پھر حضرت جبریل کی اس بد دعا کا اور اس پر آمین کا مستحق بندہ بن جائے گا. حق تعالیٰ ہم سبوں کی اس سے حفاظت فرمائے, سارے افراد کی, سارے ہی اہل اسلام کی بخششوں کے اور مغفرتوں کے فیصلے فرمائے. دوسری چیز اس سلسلے میں جو حکم سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عید کی جو شب ہوتی ہے وہ شب لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے, یعنی انعام کی رات کہلاتی ہے. اس کے اندر بھی عبادت کی بڑی فضیلت آئی ہے, جیسے طاق راتیں بچی ہوئی ہیں اور ان کے اندر عبادتوں کا لوگ اہتمام کرتے ہیں, شب قدر کی جستجو کرتے ہیں, ایسے ہی لیلۃ الجائزہ میں بھی عبادت کے اہتمام کی بڑی فضیلت آئی ہے. اب تعالیٰ اس رات کے اندر عبادت کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قبلہ قلبه یوم تموت القلوب، کہ جو عید کی راتوں میں، عید الفطر کی شب بھی اس میں داخل ہے اور عید الاضحیٰ کی شب رات بھی اس میں داخل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان دونوں راتوں کے اندر حق تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا اور عبادت کو انجام دے گا، اس دن اس کے دل نہیں مریں گے جس دن کے دلوں کے مرنے کا وقت آئے گا یا جو دن کے دلوں کے مرنے کا ہوگا۔ تو یہ فضیلت اس شب کی آئی ہے، اور یہ بھی صراحت روایات میں ملتی ہے کہ حق تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم نے تو مجھے الزام دیا تھا، اس کو الزام دیا تھا کہ یہ تو زمین پر جا کر خون خوریزی کرے گا، قتل و فساد مچائے گا اور آپس میں بگاڑ کو پھیلائے گا، لیکن یہ دیکھو کہ عید کی شب ہے اور اس کے باوجود یہ اس قدر عبادتوں میں لگا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو حکم سے تعلق رکھتی ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اور اگرچہ کہ اس پر سال نہ گزرا ہو، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری اور واجب ہے، اور اس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی زکوٰۃ جہاں جہاں دی جا سکتی ہے اور دی جانے کی گنجائش ہے بس انہی لوگوں کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ کتنا دینا ہے تو مختلف مداد سے مختلف اس کے اوزان مقرر ہوئے ہیں۔ کھجور سے اگر دینا ہے تو ایک سا دینا ہوگا جو 3.5 کلو کے قریب ہوگا، اور جو سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ بھی 3.75 ایک سا کے بقدر ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسرے اور مداد سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے جیسے کہ گیہوں وغیرہ ہے تو اس کو نصف سا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور نے زکاۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو فرض فرمایا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اور جس پر بھی زکاۃ واجب ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب ہے، اور کب ادا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس صدقۃ الفطر کو لوگوں کے عید کو جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیے جانے کا حکم ہے۔ یہاں کے ڈالروں کے لحاظ سے اس کی مقدار جو بنتی ہے وہ 6 ڈالر بنتی ہے۔ اب تعالیٰ ہم سبوں کے لیے ان احکام پر عمل کرنا آسان فرمائے، لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کی مغفرت کے جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔